وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام قل لا يريد ذلك يا رسول الله قال ان الملائكه الرحمن باسطه اجنحتها عليها رواه احمد الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہو ملک شام کے واسطے، طوبہ کسی چیز کو اچھائی کی بشارت دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہاں مراد نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کس وجہ سے اللہ کے رسول، یعنی ملک شام کے لیے جو آپ نے توبہ فرمایا تو اس کا سبب کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو ملک شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں، رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو ملک شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ وہ سرزمین فتنوں اور کفر سے محفوظ رہے. فرشتوں نے پر پھیلا دیے ہیں تاکہ وہ سرزمین کفر اور فتنوں سے محفوظ رہے. پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے پر، یہ قرآن سے ثابت ہے، اولی اجنحتم مثنا وثلاث ورباع، حدیث کے اندر بھی ملائکہ کے پروں کا تذکرہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے پر سے کیا مراد، چونکہ پر سن کر ہمارا ذہن متبادر ہوتا ہے پرندوں کے پر کی طرف، لیکن پرندوں کے پر کے اوپر ملائکہ کے پروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرشتوں کے پر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جو صفات عطا فرمائے ہیں، جو قوا عطا فرمائے ہیں، وہ مراد ہے. تو فرشتوں کے پر اس لفظ سے ملائکہ کے صفات اور ملائکہ کے قوا مراد ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ انسان خود اپنے طور پر اس کو سمجھ نہیں پاتا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پرندے ہوتے ہیں ان میں سے 3-4 یا اس سے زیادہ پرندوں کے ثابت نہیں ہیں، جبکہ ملائکہ کے تو 600 تک پر ہونا صحیح روایت سے ثابت ہے. اس لیے یہاں اجمالی طور پر یہی کہا جائے گا کہ ملائکہ کے لیے ہم پروں کو مانتے ہیں، البتہ اس کی کیفیت ہمارے سامنے مجہول ہے، ہم اس کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتے. دوسری بات، حدیث کے اندر آیا رحمان کے لفظ کے ساتھ ملائکہ کا لفظ، تو اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ شام والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ شام کے تمام لوگ مراد ہے اس روایت میں، اور بعض کہتے ہیں کہ ملک شام میں رہنے والے جو ابدال قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو خصوصی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ روایت میں مراد ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آگ نکلے گی حضرت موت کی طرف سے. یعنی راوی کو شک ہے کہ حضور نے کیا فرمایا, من نحو حضرت موت فرمایا یا من حضرت موت فرمایا, یعنی حضرت موت کی جانب سے یا نفس حضرت موت سے. جو لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرے گی وہ آگ, ایسی آگ نکلے گی. تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول فما تأمرنا, اس وقت کے بارے میں آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں کہ جب ایسی آگ نکلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت پر تم ملک شام کو لازم پکڑ لو, یعنی ملک شام کے اندر سکونت اختیار کر لو. گویا ملک شام میں اللہ کی رحمت ہے, اسی لیے ظاہری آگ سے اور فتنوں کی آگ سے اللہ تعالیٰ ملک شام کے اندر تمہاری حفاظت فرمائیں گے. حضرت موت, یہ قدیم زمانے میں یمن کے ایک شہر کا نام تھا, اس وقت یمن کے ایک پورے صوبے کا نام حضرت موت ہے, پورے علاقے کا نام حضرت موت ہے. حدیث شریف کے اندر جو آگ کا تذکرہ آیا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے فتنوں کی آگ مراد ہے, اس لیے کہ اگر یہاں پر واقعی آگ کو مراد لیا جائے تو آگ لگنے کے اوپر تو انسان بھاگنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے, اختیار باقی نہیں رہتا ہے, اختیار سلب ہو جاتا ہے. جبکہ حدیث شریف کے اندر اختیاری پہلو بیان کیا گیا کہ ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا, تو کہا ملک شام چلے جانے کا. تو یہ اختیاری پہلو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر فتنوں کی آگ مراد ہے, واقعی اور آگ مراد نہیں ہے. اب ایک آگ جس کا تذکرہ پیچھے بھی روایت کے اندر گزر گیا کہ قیامت کی آخری علامتوں میں سے, تو وہ آگ ایسی ہوگی جو ابھی آگے بھی روایت میں آ رہی ہے کہ اس میں انسان مجبور ہو جائیں گے جان بچانے کے لیے بھاگنے کے اوپر, اور شام کی طرف جا کر کے اکٹھا ہو جائیں گے. جی.
وفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون هجره بعد هجره, فخيار الناس الى مهاجر ابراهيم, وفي روايه فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم, ما بقى في الارض شرار اهلها تدفرهم ارضهم تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير, تبيت معهم إذا ماتوا وتطير معهم إذا قالوا. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حضور فرماتے ہیں ہجرت کے بعد اور ہجرت بھی پیش آئے گی, ہجرت کے بعد اور ہجرت بھی پیش آئے گی. کیا مطلب ہجرت کے بعد اور ہجرت کے پیش آنے کا؟ یعنی ایک ہجرت تو صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی, لیکن آئندہ زمانے کے اندر ملک شام کی طرف بھی ہجرت کا موقع آئے گا کہ لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. اب جو ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے اس کا مقصد ہوگا اللہ کی رحمت حاصل کرنا اور فتنوں سے حفاظت حاصل کرنا, اس مقصد سے لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے مواقع دنیا کے اندر بار بار پیش آتے رہیں گے, ہجرت کے مواقع دنیا کے اندر بار بار پیش آتے رہیں گے, اور یہ مشاہدے کی چیز ہے. کہ بھئی کسی علاقے میں مسلمانوں کے اوپر حالات آئے، جان اور ایمان کا خطرہ ہو گیا، تو مسلمان ہجرت کر کے دوسرے علاقے کے اندر چلے گئے۔ تو مختلف مواقع پر مسلمانوں کے لیے ہجرت پر ہجرت کرنے کے مواقع دنیا میں پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ البتہ آخری دور کے اندر یعنی قرب قیامت کے اندر جب شہروں کے اندر فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، کفر اور کفار کا غلبہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر لوگ زیادہ تر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے، اس لیے کہ ملک شام کے اندر ایک لشکر متعین ہوگا جو دجال اور دجالی فتنوں کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ ان لوگوں سے ملنے کے لیے لوگ جو ہے ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ فخیار الناس الی مہاجر ابراہیم، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے، یعنی بہت سی ہجرت گاہ ہوگی، لیکن بہترین لوگ وہ کہلائیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دارالحجرت کی طرف جائیں گے، یعنی شام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق، وہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے فلسطین، وہاں جا کے آپ آباد ہو گئے۔ تو کہا آخری زمانے کے اندر ہجرت کے لیے سب سے بہترین مقام ملک شام ہوگا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ زمین والوں میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کو خوب لازم پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کو خوب لازم پکڑے ہوئے ہوں گے، اور زمین کے اندر بدترین لوگ جو زمین کے رہنے والے ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے۔ یعنی ایسے دور پر فتن کے اندر اچھے صالح لوگ وہ تو ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں گے، پھر مختلف خطوں کے اندر شریر اور فتین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تلفظہم ارضہم، ارضہم، زمین ان کو جگہ نہیں دے گی بلکہ ہٹائے گی۔ یہ آ گیا لفظ یلفظ، پھینکنے کے معنی میں، اور لفظ کو لفظ اس لیے کہتے کہ آدمی زبان سے پھینکتا ہے، ادا کرتا ہے، تو زمین ان کو پھینکے گی، ان کی زمین ان کو پھینکے گی، یعنی جہاں وہ رہتے ہوں گے نا وہ زمین ان کو جگہ نہیں دے گی، ان کو ذلیل سمجھ کر کے نکال دی ہوگی، یعنی حالات ایسے کھڑے ہوں گے کہ وہ کہیں چین سے قرار نہیں پا سکیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ گئے تو پھر تیسری جگہ، اس طرح ان لوگوں کا حال ہوگا۔ تقذرهم نفس اللہ، اللہ تعالی کی ذات ان کو گندا سمجھے گی، پلید سمجھے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ناپسند کریں گے، اللہ ان کو ناپسند کریں گے، گویا اللہ تعالیٰ ان کی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے مقام کرامت اور تکریم سے دور کر دیں گے ایسے لوگوں کو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرامت سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تقدیرهم نفس اللہ یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں، اور یہ معنی بھی آسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کریں گے یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنی کرام سے دور فرما دیں گے، رحمت سے ان کو محروم سمجھیں گے، اللہ ان کو ناپسند سمجھتے ہوں گے اس وجہ سے۔ تحشرهم النار مع القردة والخنازير، آگ ان کو سور اور بندروں کے ساتھ اکٹھا کر لے گی، یعنی فتنے کی آگ جو ان کے برے کاموں کے نتیجے میں بھڑکے گی، وہ فتنے کی آگ ان کو خنزیر اور بندروں کے ساتھ جمع کرے گی۔ کیا مطلب خنزیر اور بندروں کے ساتھ جمع کرنے کا؟ حقیقت پر محمول کیا بعض لوگوں نے کہ یہ لوگ ان کے برے اعمال کی وجہ سے جب فتنے رونما ہوں گے تو ایسی صورت کے اندر یہ لوگ خنزیروں اور بندروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ان کے ساتھ بود و باش اختیار کریں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے خنزیر اور بندر جیسی بری عادت والے لوگ، کہ جن لوگوں کی عادتیں خنزیروں اور بندروں جیسی ہے، ایسی بری عادت والے لوگوں کے ساتھ یہ شریر اور فتین لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کفار مراد ہے، چونکہ وہ کفر کی وجہ سے خنزیر اور بندر کے مانند ہیں۔ تبیت معہم اذا باتوا، تو آگ ان کو جمع کرے گی خنزیر اور بندروں کے ساتھ، اور آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور رات ان کے ساتھ دوپہر میں ٹھہرے گی جہاں وہ دوپہر میں ٹھہریں گے۔ یعنی وہ آگ جو بھڑکے گی وہ ہر وقت ان شریر اور فتین لوگوں کے ساتھ رہے گی، رات میں بھی دن میں بھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، جہاں بھی منتقل ہوں گے ہر جگہ کے اوپر، تو ہر جگہ یہ آگ ان کے ساتھ رہے گی۔ بس اس دور کے اندر ملک شام میں سلامتی ہوگی۔ جو ملک شام ہجرت کر کے چلا جائے گا وہ آدمی فتنوں سے سلامت رہے گا، اس کے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی ایک آگ جو ہے نمودار ہوگی۔ جی، اور یہ عجیب بات ہے کہ شرح حضرات کہتے ہیں کہ ولعل الحدیث اشارت الی العصر الذی نحن فیہ، اپنے دور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اس دور کے لیے حدیث میں اشارہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو آج کا زمانہ تو بدرج اولا اس پر منطبق ہو رہا ہے۔ جی،
صرني يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم
أبيتم
فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم واسقوا من غدركم، فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله، رواه أحمد وأبو داود رحمه الله تعالى۔
حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیسیر الامر، امر سے مراد ہے دین اور ملت کا نظم و نسق، دین اور ملت کا نظم و نسق ایسے حالت میں ہو جائے گا کہ تم جدا جدا کئی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تم جدا جدا کئی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا جو لشکر عظیم ہوگا وہ اسلام مذہب کے متبع ہونے کے اعتبار سے تو ایک، لیکن آپس میں مسلکی اختلافات ہوں گے، آپس کے اندر دنیاوی امور کے اندر الگ الگ نقطۂ نظر ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ اس طرح جنگ کرنی چاہیے، وہ کہیں گے اس طرح جنگ کرنی چاہیے، وہ کہیں گے کہ یہ طریقہ ایسا، وہ کہیں گے یہ طریقہ صحیح۔ تو گویا اسلام کے اعتبار سے متحد، لیکن آپس میں طریقۂ کار، دنیاوی امور نظام، مسلکی فروعی اختلافات ان کے اندر ہوں گے اور جدا جدا کئی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو چکے ہوں گے. یوں کہنا چاہیے کہ اس دور میں مسلمانوں کے تین عسکری کیمپ بن جائیں گے. ایک ٹکڑی ملک شام میں ہوگی, دوسری ٹکڑی ملک یمن میں ہوگی, دوسری ٹکڑی ملک عراق کے اندر ہوگی. اب حضور نے تین ٹکڑیوں کا تذکرہ فرمایا تو ابن حوالہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں, حضور میرے لیے کون سی ٹکڑی آپ پسند کریں گے؟ حضور آپ ہی چوائس فرما دیجئے, میرے لیے کون سی ٹکڑی بہتر ہوگی؟ ان ادرک تو ذالک, اگر میں اس وقت کو پالوں تو میں کس ٹکڑی میں شامل ہوں, مجھے کون سے کیمپ میں جانا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن حوالہ تم ملک شام والے کیمپ کو لازم پکڑ لینا, وہاں چلے جانا شامی کیمپ کے اندر, اس لیے کہ وہاں روئے زمین کے اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے اس میں ہوں گے. ملک شام میں اس زمانے میں روئے زمین کے اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہوں گے, اس لیے تم وہاں چلے جانا. یجتبی الیہا خیارتہ من عبادہ, اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے وہاں کھینچ کر کے چلے آ رہے ہوں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے اس وقت پوری دنیا سے سمٹ کر کے ملک شام کھینچے کھینچے چلے آ رہے ہوں گے. اب دیکھو, اب آگے عبارت ہے وسکو من غدری کو, لیکن بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر دوسرا کلام آیا. کیا آیا؟ فاما ان ابیتم, اگر تم کو ملک شام جانا پسند نہ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو یہی پسند ہے کہ تم ملک شام چلے جاؤ, لیکن اگر تم کو ایسا لگے کہ ملک شام جانے جیسا نہیں, تو سیکنڈ نمبر کے اوپر تم یمن والے کیمپ کو پسند کرنا, یمن والی ٹکڑی کو تم لوگ پسند کرنا. یہ سیکنڈ نمبر بیان فرما دیا. وَسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ, اور تم اپنے اپنے حوض سے اپنی اپنی ٹنکیوں سے ہی پانی کو استعمال کرنا. کیا مطلب؟ شام جاؤ, اب وہاں لشکر بڑا جمع ہے, بڑے لشکر کو پانی پینے کے لیے پانی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, تو بہت سارے ٹینکر, ٹنکیاں, حوض پانی کے نظام کے لیے بنے ہوں گے, لیکن تم اپنے حوض سے پانی پینا, دوسروں کے حوض سے پانی کی لالچ لگا کے مت بیٹھنا. اس کا یہ مطلب لیا گیا ہے کہ شام جاؤ اور جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت پڑے تو اس موقع کے اوپر اختلاف کھڑا نہ ہونے دینا, اس لیے کہ دشمن کا مقصد ہوگا تمہارے کیمپ میں تمہاری ٹکڑی کے اندر اختلاف کھڑا کرا دینا. اسی لیے تم اپنے طور پر پانی کا انتظام کر لینا. اب ظاہر بات ہے کہ بڑا لشکر ہو اور ایک حوض ہو تو پانی کے لیے جھگڑا تو ہوگا ہی ہوگا, اختلاف ہوگا ہی ہوگا, اور دشمن یہ چاہیں گے کہ تم لوگ پانی جیسی چیز کے اوپر آپس میں جھگڑ جاؤ, آپس میں لڑائی میں پھنس جاؤ اور دشمن کامیاب ہو جاوے. اسی لیے تم دشمن کو کامیاب نہ ہونے دینا, تم جو ہے جھگڑے کی جو شکل بھی ہوتی ہو اس سے اپنے آپ کو بچا کے دور رکھنا, پانی کے حوض کا بھی انتظام کر لینا لیکن جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لینا. فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ, توکل یہاں تکفل کے معنی کے اندر ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ملک شام اور شام والوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے, کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے خاطر یعنی نبی کے خاطر اللہ ملک شام کی حفاظت کریں گے, ملک شام کے رہنے والوں کی حفاظت کریں گے, کافروں سے حفاظت کریں گے, فتنوں سے حفاظت کریں گے. جی,
الفصل الثالث,
شریح ابن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ملک شام کا تذکرہ کیا گیا اور حضرت علی کو درخواست کی گئی، اے امیر المومنین، آپ شامیوں پر لعنت برسا دیجئے، شامیوں کے لیے آپ لعنت کی بد دعا فرما دیجئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ اختلافات چل رہے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے ملک شام کے گورنر تھے. حضرت عمر نے آپ کو ملک شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا، بعد میں پھر خود مختار ان کی امارت وہاں قائم ہو گئی تھی، تو کچھ ناراضگی رہتی تھی، اسی لیے حضرت علی کے جو حامیین ہوتے تھے وہ شام اور شامیوں سے بڑے ناراض رہتے تھے. اسی لیے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ شام اور شامی لوگ یعنی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے آپ لعنت کی بد دعا کر دیجئے. یہ درخواست کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت علی نے کیا فرمایا، اللہ میں ہرگز بد دعا ان کے لیے نہیں کروں گا، بالکل نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال لوگ ملک شام میں ہوتے ہیں، ابدال لوگ ملک شام میں ہوا کرتے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جماعت جن کو ابدال کہا جاتا ہے، کہ وہ سب ملک شام کے اندر رہتے ہیں، اسی لیے میں شام اور شامیوں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. اور ابدال جو ہے نا 40 افراد ہوتے ہیں، اور ان کو ابدال اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک بھی کتب ولی کی موت ہوتی ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے آدمی کو بدل لیتے ہیں، یعنی دوسرے آدمی کو وہ ابدال والا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی 40 میں ایک یا دو کا انتقال ہوا تو دوسرے ایک یا دو کو اللہ تعالیٰ ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں اور اس کو مقام ابدالیت عطا فرما دیتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کو ابدال کہا جاتا ہے. ایک دوسری روایت میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم شامیوں کو بد دعا مت کرو، برا بھلا مت کہو، اسی لیے کہ وہاں ابدال لوگ رہتے ہیں، 500 اولیاء اور 40 ابدال امت کے اندر رہتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی جگہ خالی ہوتی ہے تو ان کی جگہ کے اوپر دوسرے آ جاتے ہیں من جانب اللہ. ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ابدالوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں، بتلاؤ. حضور نے 3 اعمال بتلائے. کیا معلوم ہوا؟ کہ جو آدمی ابدال بننا چاہے وہ 3 کام کر لے تو ابدال زمانہ بن جائے گا. اسی لیے آپ لوگ بھی یہ 3 کام کرو، ابدال زمانہ بن جاؤ گے. پہلا کام کیا، جو ان پر ظلم کرے ان کو معاف کر دے وے، ظالموں کو معاف کر دے وے، وہ ابدال کی پہلا عمل. جو بد سلوکی کرے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے لوسروں کی خبر گیری کرتے ہیں، یعنی سخاوت کرتے ہیں. ایک روایت میں صفائی قلب بھی آیا ہے کہ ان کے دل بڑے صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں. اور وہاں پر یواسن کے بجائے یوں آیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم و کرم کرتے ہیں. تو کئی نام، بلکہ اس حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ میری امت کے لوگ اعمال کی بنیاد پر ابدال نہیں بنا کرتے، بلکہ ان بنیادوں پر ابدال بنا کرتے ہیں کہ بھائی سخاوت ہو، مخلوق پر رحم ہو، بد سلوکی کرنے والوں سے حسن سلوک ہو، ظالموں کو معاف کر دینا ہو، تو آدمی ابدال بن جاتا ہے. یسقا بہم الغیث، اللہ ان ابدالوں کے وجود کی برکت سے بارش برساتے ہیں، اللہ ان ابدالوں کے وجود کی برکت سے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں، یعنی ان ابدالوں کے طفیل میں اللہ سے دشمنوں کے خلاف مدد بھی مانگی جاتی ہے، اور اہل شام پر سے ان ابدالوں کے طفیل میں عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے. ابدالوں کے وجود کی برکت سے شام والوں کے اوپر سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کا وجود دنیاوی، دینی، ہر طرح کی خیر، برکت، رحمت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. اور دیکھو، کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا کہ تمام ابدال لوگ حجاز میں ایک مرتبہ سالانہ اجتماع کرتے ہیں، اپنے طور پر کچھ کرتے ہوں گے، اور ان ابدالوں کے نمائندے پوری دنیا کے اندر موجود ہے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر ہماتن مصروف ہے. اب مختصر بات سمجھ لو کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کیا معاملہ تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات جو پیچھے گزری، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے قصاص لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ رہا کہ آپ شام والے پہلے خلافت کی بیعت کر لو، پھر قاتل انہیں عثمان کا مسئلہ اٹھایا جائے گا. بس یہ ایک جو ہے دونوں کے درمیان اختلاف کی وجہ ہو گئی تھی، کہ حضرت علی کی بات بھی اپنی جگہ بالکل صحیح کہ پہلے مسئلہ خلافت ہے، آپ شام والے سب پہلے بیعت ہو جاؤ خلافت پر، میری خلافت پر، اور پھر جو ہے دیت کا، قصاص کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. حضرت معاویہ کا اصرار تھا کہ نہیں، پہلے قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے قصاص لیں گے، بعد میں ہم لوگ بیعت کریں گے. چلو. ابدال لکھو، ایک کاغذ پر ابدال لکھو، ابدال اتنی جلدی بن نہیں جاؤ گے، لکھو جلدی جلدی. بس ایک ہی آدمی لکھو، کافی ہے. ذرا بڑے حروف سے لکھو. لاؤ ادھر قلم لاؤ. ایک آدمی نے، مرید نے، حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت میں ابدال ہو گیا ہوں خلافت لینے کے لیے، کہ میں اعمال کرتے کرتے ابدال بن گیا. تو حضرت نے اتنا کر کے جواب دے دیا. کیا لکھا دیکھو، کہ اب تک گوشت تھے ابدال ہو گئے، یعنی اور زیادہ گر گئے نیچے. چلو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے یہ روایت منقول ہے، اور آپ کو معلوم ہے صحابی کا مجہول ہونا سند پر کوئی اثر نہیں کرتا. کلہم عدول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم لوگ ملک شام کو فتح کرو گے. اب ملک شام ان قریب فتح ہوگا جب تم کو اختیار دیا جائے مکان بنانے کا، یعنی ملک شام میں زمین علاقے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو اور تمہیں اختیار ہو کہ تم کو کہاں گھر بنانا ہے. بولو شام میں یہ پورا علاقہ اب اسلامی علاقہ بن گیا، حضور کے زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں تھا، تو تو کہا جو ہے جب تمہارا قبضہ ہو جائے گا، تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی خلافت راشدہ میں، اور تم کو اختیار ہو، کہاں گھر بناؤ گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دمشق نام کے شہر میں تم گھر بنانا، ملک شام کا شہر دمشق، دماسکس کا، وہاں پر تم لوگ جو ہے اپنے لیے گھر بنانا پسند کرنا. کیوں؟ دمشق کی کیا فضیلت؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی جنگی پناہ گاہ ہوگی. معقل کے معنی آتے ہیں پناہ لینے کی جگہ، حفاظت کی جگہ، ایسے روکوی لغوی معنی آتا ہے روک کر کے رکھنا. گویا حاصل یہ ہوگا کہ دمشق اہل ایمان کی مضبوط پناہ گاہ ہوگا، لہذا تم دمشق کے اندر اپنا مکان بنانا پسند کرنا. من الملاحم یعنی جنگوں اور فتنوں سے. جنگوں اور فتنوں کے زمانے میں سلامتی کا مقام دمشق ہوگا، لہذا تم لوگ دمشق کے اندر تمہارا گھر بنانا. وفسقاتها منها ارض يقال لها الغوطه. فسطہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سب لوگ جمع ہو جائے، جامع شہر. جامع شہر یعنی جہاں سب لوگ آ کر کے جمع ہو جاتے ہو. کہتے ہیں نا کہ بھائی سب گاؤنڑے والے کہاں چلے گئے، کیا صورت؟ تو جامع شہر یعنی کہ سب بستی والوں کو اکٹھا کرنے والا شہر، تو اس کو کہتے ہیں الغوطات، اس کو فسطاط کہا جاتا ہے. اور اس کا فسطاط، اس میں سے وہ زمین ہوگی جس کو غوطہ کہا جاتا ہے. اب یہ غوطہ کیا چیز ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ دمشق ہی کا ایک شہر ہے، دمشق کے قریب کے اندر، جیسے اپنے سورت کے بازو کے اندر ان بیستان، اس طریقے سے یہ دمشق کا ایک پڑوسی شہر ہے، لگا لپٹا ہوا وہ ہے غوطہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ غوطہ کہتے ہیں جہاں باغیچے، پھلوں کی باڑی، بہترین پانی بکثرت ہو، اور یہ سب چیزیں دمشق کے اطراف میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس کو بھی جو ہے دمشق کے اطراف کو بھی غوطہ کہا جاتا ہے. تو گویا کہ دمشق اور دمشق کا اطراف اس زمانے کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی حفاظت کی جگہ ثابت ہوگی. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت مدینۃ المنورہ میں اور حکومت ملک شام میں. کیا مطلب؟ پہلا مطلب سمجھو، خلافت راشدہ کا زیادہ وقت مدینۃ المنورہ میں گزرا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دارالخلافہ رہا مدینۃ المنورہ. حضرت علی نے اپنے زمانے کے اندر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا. تو الخلافۃ بالمدینہ کا ایک مطلب یہ لیا جائے گا کہ خلافت کا زیادہ تر زمانہ مرکز الخلافہ مدینۃ المنورہ رہے گا. نمبر دو، بعضوں نے مستقر مراد لیا ہے، وہی معنی پہلے مطلب والا کہ مستقر الخلافہ فہو المدینہ، یعنی کہ خلافت کے لیے مستقر مدینۃ المنورہ ہوگا. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضرت علی کی خلافت مدینۃ المنورہ میں اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت ملک شام میں. اس صورت میں مطلب یہ لیا جائے گا کہ خلافت راشدہ کے بعد پھر حکومتوں کا دور شروع ہو جائے گا، کہ حضرت علی تک خلافت راشدہ رہی، اور پھر آ گیا مملکت ملوکیت حکومت کا دور جس کا دارالخلافہ ملک شام منتقل ہو گیا. اس لیے کہ ملک شام سے مملکت اور حکومت پھر دنیا بھر کے اندر پھیلی, دنیا بھر میں عام ہوئی. نمبر تین, تیسرا مطلب یہ دیا لیا گیا ہے کہ نبوت اور دین کے لیے ملک شام ایک اچھی حفاظت کی جگہ ہوگی. اور بعض کہتے ہیں کہ جہاد غزوات ملک شام کے اندر اصل الاصول کے طور پر وہاں جاری ہوگا, اور جو آدمی بھی قتال فی سبیل اللہ مرابطت فی سبیل اللہ کے فضائل حاصل کرنا چاہے وہ ملک شام ہجرت کر کے چلا جاوے, وہاں پر اس کو یہ چیز میسر آئے گی. جی
وذكر عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمودا من نور خرج من تحت رأس السابع حتى استقر بالشام رغم به طيف دلائل النبوة.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے نور کے ایک ستون کو دیکھا جو میرے سر کے نیچے سے نکلا اور اونچا اور بلند ہوا یہاں تک کہ ملک شام میں جا کر کے ٹھہر گیا. دیکھو حضور نے دیکھا یہ خواب, حضور کے سر اقدس کے نیچے سے ایک نور نکلا, اونچا ہوا آگے بڑھا, اونچا ہوا آگے بڑھا یہاں تک کہ ملک شام میں جا کر کے ٹھہر گیا. بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے مدینہ سے جو دینی محنتیں چلی وہ ملک شام میں جا کر کے قرار پکڑ دی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ملک شام میں دین اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا, اور یہ اسی طرح کا یہ نور والا لفظ ہے جیسے کہ حدیث میں تاریخ سیرت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر اسی طرح کا ایک نور دیکھا تھا جس نے دنیا کے دور دراز کے علاقے کو جگمگا دیا تھا. جی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کا جامع ترین شہر بڑی جنگ کے زمانے کے اندر غوطہ میں, یعنی جب بڑی جنگیں ہوگی اس زمانے میں مسلمانوں کا محفوظ شہر غوطہ ہوگا, یہ ایسے شہر کے کنارے پر ہے جس شہر کو دمشق کہا جاتا ہے. دمشق کے ایک کنارے کے اوپر غوطہ ہے, اور غوطہ مسلمانوں کا اس زمانے کا جامع ترین شہر ہوگا. من خیر مدائن شام, اور دمشق شام کے تمام شہروں میں بہترین شہر ہوگا. دیکھو شام کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت پر لے جایا گیا تاکہ وہاں انبیاء سابقین کے جو برکات ہے وہ حضور کو حاصل ہو, اور حضور کی برکتیں شام والوں کو حاصل ہو, جانبین سے برکت ہو. جی حضرت عبد الرحمن ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ آئے گا عجم کے بادشاہوں میں سے, اور وہ شہروں پر تمام شہروں پر غالب آ جائے گا, مگر دمشق کے اوپر وہ غالب نہیں آ سکے گا. یہ کون سا بادشاہ ہے, کس زمانے کے اندر اس کی حکومت کا غلبہ ہوگا, اس کی کوئی وضاحت یہاں روایت میں موجود نہیں ہے. مبہم ہے یہ چیز کہ کسی دور کے اندر کوئی بادشاہ عجمی جو مختلف شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے آئے گا اور جو ہے شہروں پر کبھی قابض ہوگا لیکن دمشق پر قبضہ نہیں کر سکے گا. جی دیکھو ایک اصولی بات کہ ملک شام، بیت المقدس، صخرۂ بیت المقدس، اسقلان، قزوین، اندلس، دمشق وغیرہ کے فضائل کے اندر کئی روایتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان روایتوں کی سند پر شراح کو بڑا کلام ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے بڑا کلام کیا ہے، اس کو ضعیف کے درجے میں مانا ہے. جی امت دو قسم کی، امت دعوت، امت اجابت، یا امت اجابت مراد ہے کہ امت اجابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ثواب کا بیان. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، صحابہ کے طریقے حق کی اتباع کی، اس کی برکت سے ان کو جو اجر اور ثواب ملے گا اس کے بیان کا یہ باب ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر فرقۂ ناجیہ مراد ہے، ثواب حاضی الامہ، حاضی الامہ سے فرقۂ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ. کل 73 فرقوں میں امت بٹے گی نہیں، ایک فرقۂ ناجیہ، تو فرقۂ ناجیہ کے بدلے کا بیان ہے، اسی لیے اس سے مراد دیا گیا اہل سنت و جماعت کو. اہل سنت یعنی جو حضور کی سنت حدیث طریق پر عمل کرے، اور جماعت صحابہ کو بھی برحق سمجھے، اور ان کے اقوال اور افعال کو بھی اپنے لیے راہنما مانے، ایسے لوگ اہل سنت و جماعت. کہتے ہیں کہ اس امت کے فضائل بھائیو دوستو بزرگوں بے شمار ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذلک جعلناکم امتا وسطا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رسولوں کے سردار ہے، تمام مخلوق میں افضل ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کی امت میں پیدا ہونے کی چاہت ظاہر کی تھی، اسی لیے آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل اور بڑے کمالات سے نوازا. اور یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو اولیاء، جو علماء، جو صلحاء، جو بزرگان دین اس امت کے اندر پیدا ہوئے، وہ پچھلے زمانے میں کسی امت کے اندر پیدا نہیں ہوئے. اسی لیے کہتے ہیں انبیاء علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل. جی اب یہ پورا باب ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور تم تشکیل کے دن کھڑے ہوتے ہو تو خالی کنتم خیر امتی نے پڑھ کے تقریر کرتے رہتے ہو، کتنی تفسیر کرو گے اس کی. اب کچھ پاٹلی بدلو، کچھ آیت بدلو کوئی. چلو کس دن تشکیلی بیان ہوتا ہے مدرسے میں جماعت میں جانے کے لیے؟ خود کے لیے. ٹھیک ہے جی. وإنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمل قمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهر على قراد قراد فعملت اليهود إلى نصف النهر على قراد قراد ثم قال من يعمل لي من نصف النهر إلى صلاة العصر على قراد قراد فعملت النصارى من نصف النهر إلى صلاة العصر على قراد قراد ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على طيرتين ألا أنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله تعالى فهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيه من شئت تعالی. اب یہی ایک حدیث کتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، تمہارا عرصۂ حیات اجل کہتے ہیں، کسی چیز کی مدت کو متعین کرنا، نمبر دو کسی کی مجموعی عمر، تیسرا معنی موت، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہ سب معنی آتے ہیں اجل کے، یہاں عرصہ حیات کا ترجمہ کرنے کا، تمہارا عرصہ حیات پچھلی گزری ہوئی امتوں کے عرصہ حیات کے مقابلے میں کتنا ہے، یعنی امت محمدیہ اور پچھلی امتوں کے درمیان میں تقابل کرو تو کتنا زمانہ ملتا ہے، ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، یعنی سمجھو کہ دنیا بنی وہاں سے لے کر قیامت تک ایک دن ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک دن، تو پچھلی امتیں صبح صادق سے لے کر عصر تک کا ٹائم لے گئی سب، امت محمدیہ کو ٹائم کتنا ملا عصر سے مغرب تک کا، ذرا اخبار میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، عصر پڑھی کے نکلے نہیں کہ تھوڑی ایک دیر کے اندر تو مغرب ہو جاتی ہے، تو اتنا سا وقت اس امت کو عمل کرنے کے لیے ملا تھوڑا سا، لیکن اور تمہاری مثال اور یہود نصارہ کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے کسی کامداروں کو، مزدوروں کو کام کے لیے اجرت پر بلایا، حضور نے مثال دی کہ یہود نصارہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی جو ہے مثال کیسی ہے، کہ ایک آدمی جو ہے نے مزدوروں کو کام پہ بلایا کہ آؤ میرے یہاں کام کرنے کے لیے اجرت کے اوپر، اب یہاں یہود نصارہ سے مراد لینے کا جو واقعی یہودی اور نصارہ جو برحق تھے اپنے اپنے زمانے میں اور وہ ناجی تھے، نجات یافتہ جنتی تھے، وہ یہاں مراد لینے کا، بگڑے ہوئے مراد نہیں لینے کا، تو جو ایک آدمی نے کسی کامداروں کو مزدوروں کو اپنے یہاں کام پر بلایا، اور پھر کیا کہتا ہے مزدوروں کو، صبح سے دوپہر تک کام کرنے کا ہے، ہر ایک کو ایک ایک کی رات ملے گا، بولو تیار ہو، فجر میں کام چالو کرنے کا، دوپہر تک کام کرنے کا ہے، ایک ایک کی رات تم کو اجرت ملے گی، بولو کام کے لیے تیار ہو، تو یہودی لوگ تیار، فعاملت الیہود، یہودی کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں یہ کام کے لیے، کب تک، الا نصف النہار، آدھے دن تک ایک ایک قرات کے اوپر ہم لوگ جو ہے کام کریں گے، گویا یہودی لوگ جو کام کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کام زیادہ، کام کا وقت زیادہ اور اجرت کم، ایک قرات ملے گا، ثم قال، پھر یوں فرمایا، کون ہے جو میرے لیے کام کرے دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک، ایک ایک قرات ان کو اجرت ملے گی، اب دوسرا طبقہ آ گیا کہ ان کو بھی پوچھا گیا بھائی کام کرنے کا ہے دوپہر سے لے کر عصر تک، ایک قرات اجرت ملے گی، بولو کون کام کرنے کے لیے تیار ہے، تو نصارہ تیار ہو گئے کہ ہم دوپہر سے لے کر کے عصر تک کام کریں گے، ایک ایک قرات اجرت لیں گے، ہم تیار ہیں یہ کام کاج کرنے کے لیے، کون، عیسائی لوگ، اب صبح سے عصر تو ہو گئی، اب باقی رہا عصر سے مغرب تک کا ٹائم، تو پھر فرمایا کہ کون عمل کرے گا میرے لیے عصر سے مغرب تک، اور دو دو قرات اس کو اجرت ملے گی، عصر سے مغرب ٹائم کم، کام کم، اجرت زیادہ، بولو کون تیار کرے گا، تیار ہے کام کرنے کے لیے، الا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانتم، اے میری امت محمدیہ کے لوگ، یہ تم لوگ ہو کہ تم نے عصر سے لے کر کے مغرب تک کام کیا اور ڈبل ڈبل قرات اجرت تم لوگوں نے کما لی، دیکھو یہ امت کے لیے ڈبل اجر اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے کہ امت محمدیہ کم وقت کام کرے، کم کام کرے اور اجرت ڈبل لے جاوے، یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے خصوصی فضل و کرم ہے، قرآن میں ہے نا، یؤتکم کفلین من رحمتی، کفلین ڈبل، من رحمتی اپنی رحمت اور مہربانی سے، اللہ تعالیٰ ان کو اجرت عطا فرمائیں گے. بعض حضرات نے ڈبل اجرت کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ کے فضل سے ڈبل اجرت, ایک تو کام کیا اور دوسرا اللہ کا فضل ہے اس لیے ڈبل اجرت. بعض حضرات کیا کہتے ہیں, آخری نبی پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں, تو ان کا ایمان جامع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ڈبل ڈبل اجرت دیتے ہیں. لیکن اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا کہ امت نصارہ بھی تو ڈبل ڈبل نبیوں کی نبوت پر ایمان لاتی ہے؟ کہ عیسائی لوگ جو اپنے زمانے میں برحق تھے حضور سے پہلے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے تھے, تو اس بنیاد پر ان کو تو ڈبل اجرت نہیں ملی. تو کہا اس امت پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ یہ امت جو ہے تمام نبیوں کی نبوت پر جامع ایمان رکھتی ہے اور اللہ ان کو ڈبل ڈبل اجرت دیں گے, یہ اس امت محمدیہ کی فضیلت کی بات ہے. حلالکم الاجر مرتین, دھیان سے سنو, تمہارے لیے اجرت ڈبل ڈبل مرتبہ ہوگی, کام کی مدت کم اجرت زیادہ. فغضبت الیہود والنصارہ, تب گئے یہود نصارہ, تب گئے گرم ہو گئے, ایک دم بھڑک گئے, ایک دم بڑھ کے وہ لوگ کائی کو بھڑ کے, فقالو وہ بھڑک کے کہنے لگے, ہم نے کام زیادہ کیا یعنی اجرت زیادہ کم ملی, کام ہم نے زیادہ کیا یعنی اجرت ہم کو کم ملی. نہیں, یہ امت محمدیہ کے لوگ کوئی نوائی کے ہیں کہ وہ کام کم کرے نہ اجرت زیادہ ملے ان کو؟ تو وہ غصے ہو گئے پچھلی امت کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَهَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا, کیا میں نے تمہارے حق کے اندر کچھ ظلم کیا ہے؟ میں نے تمہارا حق ادا کرنے میں کوئی ظلم کیا ہو تو بتلا. کیا مطلب, تم کو جب کام کے لیے بلایا تھا تو جو وقت اور اجرت طے ہوئی تھی وہ ملی کہ نہیں ملی, وہ بولو. تم نے خوشی سے وہ کانٹریکٹ قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ صبح سے دوپہر تک کام کرنے کا ایک قرات ملے گا؟ اے عیسائی ہو, تم نے کو پوچھا تھا کہ زہر سے اثر کام کرنے کا ایک قرات اجرت لینے کی, تم نے یہ کانٹریکٹ اور یہ معاہدہ منظور کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولو. کہا یہی تو معاہدہ ہوا تھا, اس کے مطابق اجرت ملی کہ نہیں ملی؟ مل گئی. اب تمہارا حق میں کوئی ظلم ہوا نہیں ہوا, پھر کیوں اڈاتے ہو؟ پھر یہ شور کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہاری کچھ حق تلفی ہوئی ہو تو بتلا, تمہارا حق تو پورا پورا مل گیا, پھر یہ شور گل کرنے کا اور غضبناک ہونے کا کیا تم کو حق بنتا ہے؟ قالوا لا, تو بھی کہیں گے نہیں ہماری حق تلفی نہیں ہوئی, ہم تو خالی امت محمدیہ کو جو ڈبل ملا ہے نے وہ پیٹ میں ہم کو دکھاوا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے, فَإِنَّهُ فَضَلِي, یہ میرا فضل و کرم ہے, یہ میرا فضل و کرم ہے, اُعْتِيهِ مَنْ شِئْتُ, میں جس کو چاہتا ہوں میرا فضل و کرم میں دے دیا کرتا ہوں. آخری نبی کی امت سے مجھے محبت ہوئی, میں نے کم کام کروا کے ڈبل اجرت دی, تم کو بولنے کا کوئی حق وقت نہیں بنتا ہے. یہ بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث و مباحثہ کب ہوا تھا, ہے نا, یہ بحث و سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بحث و مباحثہ کب ہوا تھا, ایک سوال ہے. نمبر ایک, پچھلی امت کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی زبانی اپنے پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں صحیفوں میں آخری امت کی فضیلت سنی تھی تب وہ لوگ بولے تھے ایسا. پچھلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو بتلایا کہ بھائی آخری نبی کی امت اللہ کی بہت پیاری لاڈلی ہوگی, اور پچھلے نبیوں پر جو صحائف اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی یہ مضامین تھے, وہ پڑھ کر کے وہ لوگ بولے تھے. نمبر دو, قیامت کے دن امت محمدیہ کا اجر اور ثواب جب پچھلی امتیں زیادہ دیکھے گی تب یہ پچھلی امتیں بولے گی قیامت کے دن. تیسری بات, عالم ارواح کی بات ہے بھائی, عالم ارواح کی بات, یعنی جب وَإِذَ خَذَ اللَّهُ وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، عالم ارواح کے اندر جب پچھلی امتوں نے دیکھا کہہ رہے ارے امت محمدیہ تو بہت ثواب والی، تب ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی. نمبر چار، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خیالی اور خیالی مکالمہ ہے، کہ اس طرح کی ایک خیالی بات بیان فرما کر کے، ایک صورتاً مکالمہ بیان فرما کر کے اس امت محمدیہ کے فضائل کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور ماضی کے جو سیگے آئے وہ تحقق کے وقوع کے واسطے ہیں. معلوم ہوا، دیکھو اس سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ ثواب اور اجر استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملے گا، تعب اور تھکان اور محنت مشقت کی بنیاد پر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے فضل اور احسان کی بنیاد پر ملے گا. اپنے تو خالی اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، اس میں بھی کیا لینے کا، تو اس پر کہیں استحقاق ہوئے ثواب لینے کا، اور جو ہے اس پر ہم اجر کے حقدار کہاں بن سکتے ہیں. وہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس اٹھک بیٹھک کے اندر جان ڈال کر کے ثواب دے وے، وہ ان کا فضل و کرم ہوئے. تو ایک ساتھی دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری نماز پر مجھے اطمینان نہیں ہے، تو تجھے تو کہاں سے اطمینان ہوگا، لیکن تو تیرے فضل سے میری یہ گندی میلی تو کچیلی ٹوٹیلی پھوٹیلی بنگار نماز تو قبول کر لے اور اپنے فضل سے ثواب دے دے. کتنا اچھا ساتھی کہوا ہے وہ بیچارہ، دعا کرنے والا اب جیسا بولا بھالا. اب حنفی لوگ بہت تیز لوگ ہیں نا، بہت تیز ترار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، سوریا پر جانے والے لوگ ہیں نا یہ علم لینے کے لیے. تو احناف یہ فضائل امت والی روایت کو لے گئے، مثلین سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ مسئلے میں. بولو کمال کے باب نا احناف کا، کہ فضائل امت والی روایت آئی نے لے گئی اس روایت کو کہاں، مثلین سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں. احناف کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی پہاڑ جتنی بڑی دلیل ہے یہ روایت. کیسے؟ اسی لیے کہ اوقات کے اعتبار سے تقابل کرو. تو ظہر سے عصر کا وقت اور عصر سے مغرب کا وقت اگر مثل اول پر عصر شروع ہوئے تو دونوں وقت سوا سوا ہو جائے، برابر برابر ہو جائے، نصارا والا اور امت محمدیہ والا. اگر مثل اول پر عصر کا ابتدائی وقت مانو تو کیا ہو جائے، دونوں وقت کیا ہو جائے، برابر. پھر یہ امت محمدیہ کی فضیلت کہاں سے ثابت ہوگی؟ فضیلت کے اس بات کے لیے لازماً ماننا پڑے گا کہ مثلین کے اوپر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو نصارہ کا وقت زیادہ اور امت محمدیہ کا وقت کم. یہ احناف کو کہتے ہیں کھوپری لوگ ہیں یہ تو. چلو،
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اشد امتي ليحب الناس
رواه البخاري ہے بیچو دیکھو نہیں روایت بھی رواه البخاري ہے بھی چلو
قال ان من اشد امتي ليحب الناس يقولون بعد يود احد لو رآني باهلي ومالي رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ محبت میں بہت پکے، اشد بہت پکے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، ان میں کا ہر ایک یہ چاہے گا، بعد میں آنے والے لوگوں میں کا ہر ایک یہ چاہے گا کہ اپنے اہل اور اپنے مال کی قربانی دے کر کے بھی وہ میری زیارت کر لے وے. اگر اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی قربانی دینی پڑے تو وہ دے کر کے بھی میری رویت اور زیارت کر لے وے. یہ بعد والی امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی. دیکھو یہاں حدیث کی وضاحت سمجھو. بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دو طرح کے، ایک وہ جنہوں نے حضور کی طویل صحبت پائی، مجاہدہ کیا، لمبا زمانہ حضور کے ساتھ گزرا، ان کے دلوں کے اندر جو حضور کی محبت ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ محبت کا مقام ان حضرات کو حاصل نہیں ہو سکتا جنہوں نے اکات مرتبہ حضور کی زیارت کی، اکات مجلس حضور کی ان کو نصیب ہوئی. دونوں میں محبت کے اعتبار سے فرق تو ہوگا ہی نہیں. جو سابقون الاولون ہیں، جو قدیم الاسلام ہیں، جو مہاجرین اولین ہیں ان کا مقام، اور جو بالکل آخری ایام میں ایمان لائے یا ایک مجلس میں ایمان لا کے پھر چلے گئے، دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہوگا محبت اور مرتبے کے اعتبار سے. ایک بات یہ سمجھو. دوسری بات، یہ بات تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے ہیں حضور کے ساتھ. پوری امت میں حضور کے ساتھ محبت میں سب سے آگے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کے جیسی محبت بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. دو بات ہو گئی. تیسری بات سمجھو، بعد میں آنے والی امت، چونکہ انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی، دیدار نہیں کیا، اور آدمی جس چیز کا دیدار نہیں کرتا ہے نا تو اس کی تڑپ دل میں بہت رہتی ہے، آگ لگی پھرتی ہے. خالی ابا آپ کو کہہ دے نا کہ وہاں میرا ارادہ ہے کہ تیرا رشتہ کرو، آپ کو اتنا کہہ دے نا ابا کہ ابھی تم ششم میں آ گئے، آئندہ سال دورہ ہے تو فلاں جگہ رشتے کا میرا ارادہ ہے. اب وہ فلاں جگہ آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن بس اس کا تذکرہ آتے ہی دل میں کیسی آگ بڑھ گئے گی کہ کب وہ فلاں جگہ کا دیدار ہوئے، فلاں جگہ کی رویت ہوئے، فلاں جگہ کا زیارت ہم لوگ جو ہے دیدار کرے، کیسی آگ بڑھتی ہے. تو جس چیز کا آدمی دیدار نہیں کرتا ہے نا اس کی آگ دل میں بہت بھڑکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت اور دیدار کا شرف بعد میں آنے والوں کو حاصل نہیں ہوا، اسی لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے قلوب کے اندر حضور کی محبت، دیدار کا شوق اور رغبت یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو ایک اشارہ اس روایت کے اندر یہ نکلتا ہے. دوسری بات یہ کہ بعد کے امتیوں کو اپنے گھر والوں کی، اپنے مال کی قربانی دے کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یعنی یہ ناممکن چیز ہے کہ اب حضور کا زمانہ گزر چکا، پھر چاہے کوئی اپنے پورے گھر والوں کی قربانی دے دے وے، مال کی قربانی دے وے، پھر بھی وہ دیدار کر سکتا نہیں ہے. لیکن شراح لکھتے ہیں کہ تمنا ایسی چیز ہے کہ آدمی امکان کو نہیں دیکھتا تمنا میں، کہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے اس میں امکان نہیں دیکھتا کہ یہ چیز ممکن ہے کہ ناممکن ہے، ناممکنات کی بھی انسان تمنا کر ڈالتا ہے، اور یہ کمال عشق کی علامت ہے. تو ناممکن چیز کی تمنا کی، یہ کمال محبت کی دلیل ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے اوپر. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رویت منامی کو مراد لے لو، کہ بعد میں آنے والے میری امت کے لوگ میری خواب میں زیارت کرنے کے لیے ایسے متمنی ہوں گے کہ مال اور اہل و عیال کی قربانی دے کر کے بھی میری زیارت کے متمنی ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں عالم کشف کے اندر زیارت کے وہ لوگ متمنی ہوں گے، کہ وہ لوگ متمنی ہوں گے کہ عالم کشف میں بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس نصیب ہو جاوے، اور اس کو یہ لوگ اپنے لیے بہت بڑی سعادت عظما تصور کریں گے. میرا مشکات کا سال تھا تو شروع سال ہی میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے ڈابے، تو میں نے جا کے درخواست کی کہ حضرت مشکات کی بسم اللہ کروا دیجئے، تو پھر بسم اللہ کروائی پوری جماعت کو، دوسرے دن فجر کے وقت میں ذکر کی مجلس میں پہنچا, مجھے بلایا, حضرت کوئی خواب دیکھا؟ میں نے کہا حضرت کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے. اچھا ساتھیوں کو پوچھ کے بتلاؤ. میں نے ساتھیوں کو پوچھا کسی نے کوئی ایسا خاص خواب دیکھا نہیں. میں نے جا کے دوپہر میں حضرت کو عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا ہو. فرمایا کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں جس دن حدیث شریف کی کتاب کی بسم اللہ ہوتی تھی, پورے پوری جماعت یا اکثر افراد حضور کی زیارت کر لیتے تھے. ایسی روحانی نسبت کا حاصل ہو جایا کرتی تھی. اور اس امت میں ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں کہ جو بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیا کرتے تھے بیداری کے عالم کے اندر. مولانا احمد بزرگ صاحب سملگی رحمت اللہ علیہ, جو اس وقت کے محتم صاحب کے دادا ہوتے ہیں, وہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس, تو بیداری کی حالت میں بخاری کے سبق میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زیارت کی, اور وہ کتاب کے اندر نسخے میں نشان ہے کہ اس جگہ پر عبارت چل رہی تھی اور زیارت ہوئی, اس جگہ زیارت ہوئی, اس جگہ زیارت ہوئی. ایسے بھی اولیاء اللہ اس امت میں گزرے ہیں. ایک صفحہ ہو گیا.